عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما. يا آج عنوان قائم کیا ہے، باب من قال لأخی ہے یا کافر. کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایک کافر کہہ کر کے مخاطب کرے اور اس پر کفر کا حکم لگائے، تو یہ تکفیر جو ہے، کسی کو کافر کہنا بتلانا، اس سلسلے میں فقہا نے بھی بہت زیادہ احتیاط کی تاکید فرمائی ہے. کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ بھئی آپ اس کو جو کافر قرار دے رہے ہیں اس کے کسی قول یا فعل کی وجہ سے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو بات اس نے کہی اس بات کی اگر 100 مطلب بن سکتے ہیں، ان میں سے 99 مطلب ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، اور ایک مطلب ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا، تو پھر اس کی تکفیر نہیں کریں گے. گویا کسی مسلمان کی تکفیر یعنی اس کو کافر قرار دینے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتی گئی ہے. ہاں اگر وہ خود ہی، یہ تو اس وقت ہے جبکہ وہ جو بات اس نے کہی ہے جس کے 100 مطلب ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس نے کیا مطلب مراد لیا ہے، اور اگر وہ خود ہی بتلا دے کہ میری مراد یہ تھی اور وہ جو مراد لے رہا ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے. بہرحال کسی مسلمان کی تکفیر کا معاملہ یہ بڑا اہم ہونے کی وجہ سے اس کے سلسلے میں فقہا نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ اس میں بڑی احتیاط برتی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص میں، حدیث میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. یہاں یہ جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقل کیا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو، یعنی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کافر، فقط با بھی احدہما، تو گویا اس چیز، یہ چیز کو لے کر ان میں سے کوئی ایک بھی لوٹے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو کافر کہا گیا ہے واقعتاً وہ اپنے کسی قول اور فعل کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، تب تو وہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور وہ کافر ہے ہی، اور اگر وہ اپنے کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر نہیں ہے تو اس صورت میں یہ جملہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے، گویا اس پر کفر لاگو پڑتا ہے. چنانچہ بہت سے مشائخ اس طرف گئے ہیں، شرافہ میں سے امام غزالی، احناف میں سے علامہ سرخسی وغیرہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو جو کفر کا حقدار نہیں ہے کافر کہے تو کہنے والا خود ہی اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی مراد کافر کہہ کر کے تکفیر کی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مثال سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ تکفیر جو ہے اسی طریقے سے لعنت یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کے لیے استعمال کی گئی ہے اگر وہ اس کا حقدار ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ وہ لوٹ کر کے کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے جیسے کہ گیند ہوتی ہے گیند اگر آپ نے کسی چیز کسی طرف پھینکی سامنے اگر جس جہاں پھینکی گئی ہے وہ نرم جگہ ہے گویا وہ اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اس میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جس قوت سے پھینکی گئی ہے اسی قوت سے وہ آپ کی طرف لوٹ کر کے آئے گی تکفیر کا بھی یہی مسئلہ ہے. حدثنا سعید بن داؤد قال حدثنا مالک ان نافع حدثه ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال للآخر کافر فقد کفر احدهما ان كان الذي قال له کفرا فقد کفر وان كان لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالکفر. یہاں ذرا وہی بات ہے لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کافر تو دونوں میں سے ایک تو ضرور کفر میں مبتلا ہوتا ہے. کیسے؟ ان کان الذی قال لہ کفرا فقد صدق, یعنی اگر جس کو اس نے کافر کہا ہے اس میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے واقعتاً اس نے کوئی ایسی بات زبان سے کہی ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے کفریہ جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے تب تو کہنے والے نے صحیح کہا, اور اگر ایسا نہیں ہے وہی لم یکن کما قال لہ تو فقط بال لذی قال لہ بالکفر تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے گویا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لعنت کو بھی اسی قبیل سے قرار دیا گیا ہے. لعنت یعنی کسی کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بدعا دینا. ویسے بدعا جو ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے, اس لیے بدعا دینے کے معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جس کو بدعا دی جا رہی ہے اگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسی بدعا کا حل ہے تب تو ٹھیک, ورنہ وہ کہنے والے کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے عام طور پر جو لوگ اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات کثرت سے نکالتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کسی طرح پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں. باب شماتۃ الاعداء. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے وہاں ان دو چیزوں سے بھی پناہ مانگتے تھے, تقدیر کی برائی, یعنی کوئی ایسا تقدیر میں فیصلہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں گزند اور تکلیف پہنچتی ہو تو ایسی اس طرح کے تقدیر کے فیصلے سے بھی پناہ مانگی گئی. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اس دعا سے کیا اثر پڑے گا, اس لیے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو لکھا ہے علماء نے کہ اس دعا سے یہ ہوگا کہ اگر مثلا اس کے لیے کوئی بیماری کا فیصلہ ہو چکا ہے تقدیر میں تو دعا کی وجہ سے اس میں تو وہ بدلنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کے آنے پر بھی اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جس میں اس کو صبر کی تلقین ہوگی, وہ اللہ جو ہے اس کا معاملہ ایسا رہے گا کہ یہ بیماری بھی اس کے حق میں رحمت بن جائے گی. تو بہرحال یہ دعا اپنا اثر تو دکھلائے گی. شماتۃ الاعداء اور دشمنوں کے خوشیاں منانے سے پناہ مانگی گئی. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر دشمن تو خوشی اس وقت مناتا ہے جبکہ جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, پریشان کن حالات آئے ہوں, تو گویا اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ چاہی گئی کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کو دیکھ کر کے دشمنوں کو خوشیاں منانے کا موقع ملے, اس سے اللہ حفاظت فرمائے. اس ایسی دعا کا بھی آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. باب الصرف فی المال. مال کے اندر فضول خرچی. صرف ایک تو ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. آگے باب المبذرین بھی آ رہا ہے تو بعض حضرات نے تو دونوں کو ایک ہی قرار دیا, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, اور بعضوں نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ کسی نافرمانی اور گناہ کے کام میں اگر مال خرچ کرتا ہے تو وہاں تو ایک پائی بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ہے تبذیر. قرآن میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے تبذیر کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی کہا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ضرورت میں جائز کام میں خرچ کرتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ. جب ضرورت پوری ہو جاتی, کھانا ہے, کھانے کی ضرورت جو ہے 15-20 روپے میں پوری ہو جاتی ہے, وہاں 200 خرچ کرتا ہے, یا کھانے کی ضرورت جو ہے اتنے کھانے سے پوری ہو جاتی ہے, زیادہ کھانا ہے اس کو ضائع اور برباد کرتا ہے. تو بہرحال جہاں جائز جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو اس کو اسراف سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے وضو ہے, وضو میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا, 4 مرتبہ دھوئے گا تو پانی کو ضرورت سے زیادہ خرچ کیا, اس کو اسراف قرار دیا گیا, یہ بھی گناہ ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا اخبرنا مالك بن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم صلاه ويسخط لكم صلاه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 باتوں کے اندر تم سے ناراض ہوتے ہیں, 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں. گویا وہ جن 3 باتوں کو پسند کیا گیا, بندے مومن کو ایسی چیزوں کو اختیار کرنے کا, اپنانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جن سے ناراض ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یرضى لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا وان تناصحوا من ولاه اللہ امرکم. پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, یعنی اللہ کے احکام پر مل جل کر عمل کرو اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو. وان تناصحوا من ولاه اللہ امرکم, اور جو تمہارا حاکم ہو, تمہارے امور کا اللہ تعالیٰ نے جس کو ذمہ دار بنایا ہو, تمہارا جو اوپر تمہارے اوپر نگران ہو, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. ویکرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال وإزاحت المال. اور 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں, ایک تو قیل وقال, یعنی عام طور پر بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھائی وہ ہر معاملے میں کیا لگے رہتے ہیں, اس کی ٹوہ کے اندر معلوم کرنے کے لیے فلاں کیا ہوا فلانا کیا ہوا, لوگوں کے حالات کو گریتے رہتے ہیں. ایسے اس طرح کے مزاج سے منع کیا گیا کہ کسی کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. یا بعضوں کی عادت ہوتی ہے فضول بحثوں کی, فضول بحثیں کیا کرتے ہیں, پارکی پنچایت جس کو کہتے ہیں گجراتی کے اندر, اس کو ناپسند کیا. اور کثرت سوال, اور دوسری چیز جو ناپسند کی گئی, بہت زیادہ سوالات, فضول سوالات کرنا. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام یا لوگ سوال کیا کرتے تھے تو بہت سی مرتبہ تو ضرورت کی چیز پوچھی جاتی تھی, بہت سی مرتبہ سوالات ایسے ہوتے تھے جو فضول قسم کے ہوا کرتے تھے. تو اس پر قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کا سوال نہ کیا کرو کہ اگر تمہارے سامنے اس کو واضح کیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے گا. بہرحال اس کے بعد حضرات صحابہ سوال کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ دینی امور کے متعلق فضول سوالات, جیسے جس سے کوئی دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو, جیسے کوئی آدمی یوں پوچھے کہ یزید کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی یزید کی نجات ہوگی یا نہیں, تو فرمایا مجھے اپنی نجات کے متعلق اطمینان نہیں ہے, اس کے متعلق کیا جواب ہوں. مطلب یہ ہے کہ فضول سوالات اس طرح کے بعد لوگ کرتے رہتے ہیں جس سے کوئی عمل کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا. یا کثرت سوال سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کوئی آدمی مانگتا رہے تو ویسے بھی جو کسی سے مانگنا سوال کرنا تو اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے, اور اب اگر وہ آدمی کثرت سے اس طرح لوگوں سے مانگتا رہتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے حدیث میں وعید بھی آئی ہے کہ جو اس طرح سوالات کرتا ہے اس کے قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا. وإزاحت المال. اور تیسری چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا, مال کے ضائع کرنے کو, یعنی ایسی جگہ پر مال کو خرچ کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. بس کیونکہ یہاں اسراف فضول خرچی کی ممانعت بیان کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس روایت کو پیش کیا. حدثنا عبداللہ بن سعید قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن عمرو بن قیس عن المنهال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم فی قولی عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قال في غير اسراف ولا تقتير. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ مفسر قرآن ہیں, قرآن کی تفسیر کے اندر آپ کو اللہ تعالی نے خاص درک عطا فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی کی تھی, اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, کہ اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم دیجئے اور دین کی سمجھ عطا فرمائیے. اسی لیے جو ہے تفسیر قرآن کے سلسلے میں ان سے بہت ساری چیزیں منقول ہیں. تو یہاں نبی قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدل عطا فرمائیں گے, وہو خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے تو آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو, جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کے لیے حکم دیا ہے اپنے گھر والوں پر یا اور اسی جگہ پر اپنی ضرورتوں میں. قال فی غیر اسرافین ولا تقتیر, یہ جو خرچ کرنا ہے پر اس کا اللہ تعالیٰ معاوضہ دے گا, بدل دے گا اس کا جو ہے وہ. کب؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اس میں آدمی خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کرے نہ بخل سے کام لے, یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ ضرورت سے کم خرچ کرے نہ ضرورت سے زیادہ, ضرورت کے مطابق خرچ کرے, تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. آگے باب المبذرین, یہاں وہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دو لفظ عربی میں آتے ہیں, ایک تو اسراف اور ایک تبذیر, تو دونوں میں بعضوں نے فرق کیا ہے, بعضوں نے دونوں کو برابر قرار دیا ایک ہم مانا, یا انہوں نے اس پر بھی عنوان قائم کیا. یا حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن سلمۃ عن مسلم البتی عن ابی العبیدین عن قال سألت عبد الله وهو ابن مسعود عن المبذرین قال الذين ينفقون في غير حق. یہ ابو العبیدین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مبذرین کون ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن میں آیا ہے کہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں, تو کہ مبذرین کون ہیں؟ قال الذين ينفقون في غير حق, جو نا حق جگہ پر مال کو خرچ, یہاں جہاں خرچ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں, گناہ کے کام میں خرچ کرنا جو ہے یہ تبذیر ہے. حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال المبذرين قال المبذرين في غير في غير حق. سئل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المبذرين قال المبذرين في غير حق. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مبذرین کے متعلق پوچھا گیا تو کہا مبذرین ہیں جو ناحق جگہ پر مال کو خرچ کرتے ہوں. تو بہرحال مال کو ناحق جگہ پر تو خرچ کرنے کی اجازت قطعاً ہے ہی نہیں, ایک پائے بھی خرچہ نہیں کی جا سکتی گناہ کے کام میں, نافرمانی کے کام میں, اور جہاں ضرورت ہے خرچ کرنا چاہیے تو وہاں ضرورت کے مطابق ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے. دوست جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اپنی ہونے والی بیوی سے فون پر بات کرتا ہے, اس سے شادی تو طے ہے, اس پہلے نکاح کرنا ہو تو کیا کرے کیسے کرے. بہرحال اگر اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے تو بھی جب تک کہ نکاح نہ ہو باقاعدہ وہاں تک وہ اجنبیہ ہے, پرائی عورت کے حکم میں ہے. جیسے کسی پرائی عورت کے ساتھ بات کرنا منع ہے, اسی طرح اس کے ساتھ بھی بات کرنا منع ہے. آج کل یہ بیماری بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تنہائیاں اختیار کرنا اور فون پر اس کے ساتھ دیر دیر تک بات کرنا, تو بھائی جیسے کوئی اجنبی لڑکی ہو پرائی لڑکی ہو اس کو دیکھنا اس کے ساتھ بات کرنا اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ منع اور حرام ہے. اس طرح جو ہے منگیتر جو ہے یعنی جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہو اس کے ساتھ بھی اسی طرح یہ کام کرنا منع ہے. جب تک کہ باقاعدہ نکاح نہ ہو وہاں تک اس کے ساتھ کوئی چیز کی جا سکتی نہیں ہے, شریعت نے اس سے منع کیا ہے. نکاح کا طریقہ تو معلوم ہے, نکاح کرنا ہو تو کیا کریں, ساری دنیا جانتی ہے. اپنے گھر والوں سے کہہ دے بھائی مجھے نکاح کرنا ہے تو اس کا انتظام کر دیں گے. سونا نے چاندی نہ ورق کھاونا شریف حکم شو ہے, کوئی علاج کے طور پر یا اتنی مقدار جو مفید ہو اور مقوی ہو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. ریشمی لباس کپڑا وہاں 40% ہو تو مردوں ماتے پیروں کیوں سے بھائی, لباس کے اندر یہاں 40% 50% کا مسئلہ نہیں ہے مردوں کے لیے بھائی, بلکہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ریشمی لباس کپڑا وہاں 40% ہو تو مردوں ماتے پیروں کیوں بھائی, جو لباس کے اندر یہاں 40% 50% کا مسئلہ نہیں ہے مردوں کے لیے بھائی, بلکہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو کپڑا بنا جاتا ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے تانا اور ایک ہوتا ہے بانا. تانا وانا گجراتی میں جس کے کہتے ہیں, وہ جو لمبے کھینچے جاتے ہیں تاگے وہ تانا کہلاتے ہیں, پھر اس میں دوسرے ڈالے جاتے ہیں وہ بانا کہلاتے ہیں. تو تانا اگر ریشم کا ہو اور بانا سوت کا ہو تو اس کو پہننے کی اجازت ہے, لیکن وہ بھی بلا ضرورت پہنا نہ جائے. اور اگر تانا جو ہے یہ سوت کا ہو اور بانا ریشم کا ہو تو اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے, باقی تکاواری پر مدار نہیں ہے. عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے, عورت اپنے باپ کی بال کی چوٹی بنا کر نماز پڑھے تو کوئی حرکت ہے یا نہیں, کوئی حرکت نہیں بنا. بعض عورتیں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی, یعنی چوٹی بنا کر نماز پڑھنے سے, چوٹی بنا کر نماز پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان کا یہ خیال غلط ہے مجھے ایسا سمجھتا. لا إله إلا الله المنان المنان ولي السماوات والأرض والجلال والإكرام, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد كله, الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا رب إلا أنت, لا مالك عن السماوات ولا نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلها للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والسير والنيه والهدى. اعلان مالكنا وحكم اخرنا اماري اماري والدين اماري اهل وعيال اماري فائق الهدي ولا ترى ولا ايضا اقارب اساتذه ومشاهد دوست الاخفاء محسنين والصالحين مريبين ومخلصين جنون الدعوة في الإلهات الثالث الدعوة في التوكل والدرس والإعين تمام المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
کوئی امت ہم کو کیا اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے سارے خوشیدار کے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دو، ہماری بریات کو حسنا کی مقدم فرما دو، اللہ ایک بریات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر دینا منتیات ہماری فرما دو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا شوق ہے جو اپنا نام جاری کرنے کی ماں کو نقصان شیطان کی شرارتوں سے ہماری مکمل حفاظت فرما، اللہ کو ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی نفرت ڈال دے، اللہ تمام نتائج سے ہمیں پاک اور صاف فرما، محاسنی اخلاق سے متعین فرما، تیری معرفت اور محبت کے احساس سے ہمارے دلوں کو منور فرما، تیری یادوں سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں جس کو دعوت میں تار کی قوم کی سطح فرما، ہمارے اولادوں کو ہمارے اخلاق بڑے کردار اور گردار اور لہٰذا اور فارم ایسا اپنی شان روپیے کو تیار فرمان، ایسا ہم پر اپنا خصوصی سلم فرمان، تمام مدارس کے اہلیہ مقامی قرآن کی خانخواہوں کو مساجد کی کمی میں مراجی اور اللہ کے دین کا کام رہا شکوں کے بران کام کرنے والوں کی مدد فرمان، اعلان کے خلاف کی ضروریات کی مدد فرمان، مشکلات کا آسان فرمان، ایسا بہت وقت دنیا کے ایمان کے ساتھ جانا خبر کے اللہ کی حفاظت فرما، اللہ کی حفاظت فرما، اپنے شہر کا کھایا فرما، اپنے اپنے پاس مبارک مشکلات پر چاہیے سے گزار کر جانے کی اللہ سے جڑے ہوئی حفاظت فرما، جنگل کے سکول اور فرما، ایسا ہم پر اپنا ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما، مریضوں کو درموں میں لڑائی کی شکر ادا فرما، پریشان والوں کو پریشانی فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، قید و بند میں مریضوں کو رہائی فرما، خطرناک میں آئے فرما، مجھے جو مصیبت کے گرفتار ہے اللہ اس میں نجات عطا فرما، اللہ ان بچوں نے ابھی پھر سے پرانے پاک میں تبدیل کی ہے، ان کو پرانے بات کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرما، ان اوقات کی مختلف اوقات اور مندوں میں زیادہ سے زیادہ پرانے بات کی تلاوت کی عطا فرما، اللہ قرآن کو ان کے رب العزت میں قرائت فرما دے، اللہ قرآن اخلاق کو ان کو مجید فرما، قرآن ہمارے صالحات اور دعاؤں میں عطا فرما، اللہ جس طرح مسکینوں کو قرآن الفاظ کو متعین کیا ہے اللہ اسی طرح قرآن علوم مارک سے بھی ہمارا فرما، کیونکہ قرآن شریف پر جو آگے انہیں اپنے ہم نے پاس طلاق کی زبان مبارک کیے ہیں، اللہ ان باتوں کو ان بچوں اور ان جوانے دے، ان کے خاندان اس جیسا دن اور غلطیوں کا مطلب پورا فرما، اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس عزت کے اندر لگایا ہے اللہ ان تمام کے لیے بچوں کے لیے عزت کی تکمیل کو آسان فرما، والدین کی تمنائیں اور عزت کو پوری فرما، اللہ عزت کے سلسلے جمع کہیں کی جاری ہے اللہ ان کو جہاں قبول فرما، اللہ اس سلسلے کو امت کے اندر عام اور عام فرما، اللہ میرے اپنے پاس راستوں میں جتنی خیر اور برائے جس سے مانگی ہمیں اور اپنی امت کو عطا فرما، ہمارے مندر کی گائے نکالنے کی تمام اپنا